بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 جون 2009، مسجد دار السلام باغ جنہ لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں یہود و نصارہ سے دوستی کی ممانعت کے موضوع پر خطاب فرمایا، سماعت فرمائیے۔
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارني الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، امين يا رب العالمين. پچھلی مرتبہ آپ کو یاد ہوگا، سورہ مائدہ کا 7واں رکوع، اس کی کچھ آیات جو رہ گئی تھیں ان کا مطالعہ ہم نے کیا تھا کئی جمعے پہلے، بلکہ 2-3 ماہ پہلے یہ موضوع ہمارے ہاں زیر بحث آیا، شریعت کی اصل حقیقت کیا ہے، شریعت کیا ہے، اس کا نفاذ کیوں ضروری ہے، ضروری ہے بھی یا نہیں، اس کو بھی ہم قرآن سے سمجھیں، اس لیے کہ ہم تو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے۔ ہماری 63 سال کی جو زندگی ہے پاکستان کے قیام کے بعد کی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شریعت ہماری پرائرٹیز میں کہیں نہیں ہے، نفاذ شریعت ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا قانون اس نے عطا کر دیا، شاید نافذ ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھی نافذ ہو تو ہماری صحت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، ہمارے احساسات پر کوئی جون تک نہیں رہی۔ آیا اس مسئلے میں قرآن کی رہنمائی کیا ہے؟ کیا یہ اتنا ہی غیر اہم معاملہ ہے شریعت کا نفاذ جیسے کہ ہم نے سمجھ رکھا ہے، یا صورتحال اس سے کچھ مختلف ہے؟ خاص طور پر یہ چیز تھی کہ جو سورہ مائدہ کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ سورہ مائدہ تکمیل شریعت کی صورت کہلاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں کی بڑی آبادی چونکہ پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی، اوس و خزرج، اب آپ کے لیے اس بات کا موقع تھا کہ اسلامی اصولوں پر مبنی ایک معاشرے کی داغ بیل ڈال سکیں۔ یہاں پر اسلامی اقدار، ویلیوز، ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کو رائج کیا جائے، ان کو نافذ کیا جائے، فرد کو بھی نیکی کی تلقین کی جائے اور برائیوں سے روکا جائے، اور معاشرے کے اندر بھی خیر اور نیکی کی ترویج ہو اور منکرات کو جڑ سے اکھاڑا جائے۔ اس قسم کے معاشرے کی داغ بیل آپ نے ڈالی، تو اس کے ساتھ ساتھ پھر احکام شریعت کا نزول شروع ہوا۔ چنانچہ سورہ بقرہ جو ہجرت کے فوراً بعد نازل ہونے والی سورت ہے، طویل سورت ہے اور تقریباً 2 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہے، 2.5 پارے پر مشتمل ہے۔ اس میں جو آیات شامل ہیں ان کا بڑا حصہ وہ ہے کہ جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور 2 سال غزوہ بدر سے قبل تک، یہ جو عرصہ ہے اس میں نازل ہوئی۔ اب اس کے اندر آئلی قوانین آئے، ان کی تفصیلات آئیں، اسی طریقے سے روزے کے احکامات آ رہے ہیں، حج کے مناسک کے بارے میں بات تفصیل آ رہی ہے، اور شریعت کے بنیادی احکامات جو ہیں ان کا ابتدائی خاکہ جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہوا۔ شراب کے حوالے سے بھی ایک ابتدائی تلقین آ گئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، آخری حرمت تو نہیں آئی لیکن ایک انڈیکیشن دے دیا، ایک اشارہ کر دیا کہ نبی آپ سے پوچھتے ہیں جوئے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں، اس لیے کہ جو حساس طبیعتیں تھیں اللہ پر، جو ایمان لا چکے تھے، جو دین کے مزاج کو سمجھتے تھے، انہیں ان چیزوں کے حوالے سے احساس ہوتا تھا کہ یہ جوا اور یہ شراب، یہ یقینی طور پر ان کے اندر خیر نہیں ہے، شر کا پہلو غالب ہے۔ چنانچہ پوچھتے تھے کہ کیا حکم ہے ان کے بارے میں، شریعت کا فیصلہ کیا ہے، اللہ کا قانون کیا ہے۔ ابتدان صرف یہ کہا گیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہ جوا ہو یا شراب ہو، ان دونوں کے اندر گناہ کا پہلو، شر کا پہلو بہت غالب ہے، ہاں اس میں لوگوں کے کچھ فائدے کے بعد بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کسی کی لاٹری نکل آئی ہے جوئے کے ذریعے، اس کا کوئی بھلا ہو گیا، اپنی طور پر کوئی تھوڑی مقدار میں پی لی اور اس سے طبیعت کے اندر چستی آ گئی اور انسان زیادہ ایکٹیو ہو گیا، تو فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، گناہ بہت بڑا ہے اس کے اندر اور فائدہ بھی کسی قدر ہے لوگوں کے لیے، واثمہما اکبر من نفعہما، جو گناہ کا پہلو ہے، جو نقصان کا پہلو ہے وہ بہت بڑا ہے اس کے نفع کے پہلو سے۔ اس کا ذکر میں نے کیوں کیا کہ ابھی ابتدائی احکام آ رہے ہیں، سورہ بقرہ میں یعنی ہجرت کے بعد آئلی قوانین کی تفصیل آ رہی ہے، نکاح، طلاق، عدت، رضاعت، یہ سارے معاملات، خلع، اس لیے کہ وہ ایک معاشرہ تشکیل پانا ہے بنیادی طور پر ٹھوس اصولوں کے اوپر، تو فیملی سسٹم مضبوط ہوگا، اس کی بنیادیں صحیح ہوں گی تو معاشرہ صحیح رخ پر مثبت استوار ہوگا، اور بقیہ قانون جو ہے اللہ کا وہ آہستہ آہستہ نازل ہونا شروع ہوا ہے ایک تدریج کے ساتھ۔ سورہ مائدہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر وہ چیزیں جن کے بارے میں ابتدائی احکام آئے ان میں سے اکثر کا آخری حکم پھر سورہ مائدہ میں آیا، یہ آپ سمجھ لیجئے کہ ہجرت کے وہ 4th سال یا 5th سال کا اب یہ معاملہ ہے، اسی لیے اسے تکمیل شریعت کی صورت بھی کہتے ہیں، اور میں آپ سے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے پہلے ہی رکوع میں اعلان ہو گیا، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے مسلمانوں آج کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اور ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، یعنی جو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قانون ہے، شریعت ہے، اس کو مکمل کر دیا، ضابطہ پورا دے دیا حیات کا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت ہدایت کا بھی اتمام فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور بحثیت ایک نظام کے دین کے طور پر اسلام ہی کو اللہ نے اب قبول فرما لیا تمہارے لیے، یعنی اب قیامت تک ایک ہی دین اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور وہ اسلام۔ شریعت کی تکمیل ہو گئی، اللہ کا قانون جو نازل ہونا شروع ہوا، ابتدائی احکامات آئے ہجرت کے فوراً بعد، اس کی بھی تکمیل ہو گئی۔ اب تکمیل ہو گئی تو کیا کرو، اب اس کو تکمیل ہو گئی ہے، اس کتاب کو لپیٹ کے رکھ دو خوبصورت سے ریشمی جزدان کے اندر اوپر تاک میں سجا کے، اور عمل وہی کرو جو پہلے کر رہے تھے۔ کیا یہ مفہوم تھا جو سمجھا صحابہ نے معاذ اللہ؟ اللہ نے اپنا قانون دے دیا، اب تمہارے لیے اور کوئی راستہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس پر خود عمل کرو، اس کو نافذ کرو، نو ادر وے، نہیں کرتے تو تمہارا یہ دعویٰ ایمان کہ ہم اللہ کو ہم نے رب مانا یہ جھوٹا بے مانی. کیا رب مانا تم نے؟ قانون اس نے عطا کر دیا اس کو تم مانتے نہیں، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں. تم نے بدعہدی کی ہے اللہ سے، اللہ کو رب مان کر اس کے قانون کو نہیں مان رہے، یہ بدعہدی ہے، یہ بغاوت ہے اللہ سے. چنانچہ اسی صورت میں پھر تنبیہ آ گئی جو بار بار ہم نے یہ مضامین پڑھ لیے، اور اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورہ مائدہ کا ساتواں رکوع تھا جس کا مطالعہ کیا ہم نے شروع سے آخر تک، ایک ایک آیت کا ترجمہ اور تشریح. کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اب اس شریعت کے معاملے کو اتنا سادہ نہ سمجھو، اتنا غیر اہم مت سمجھنا. جو اللہ کی شریعت، اس کی نازل کردہ احکام اور قوانین کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی کافر ہے. زبان سے تم 50 دفعہ کہو، 1000 دفعہ کہو اب ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، لیکن اس کی شریعت کے مطابق فیصلے نہ ہوں، اس کو قائم نہ کرو، اس کے قانون کو نہ مانو عملاً، اللہ کی نگاہ میں یہ کفر. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. پھر اسی رکوع میں یہ فرمایا جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہ کرے وہی ظالم ہے، بے انصاف. اور اللہ تعالیٰ کی معیت ظالموں کے ساتھ نہیں ہے، ظالموں سے تو وہ سخت ترین معاملہ کیا جائے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تیسرا فتویٰ بھی سن لو اللہ کا، پہلا فتویٰ کافر، دوسرا فتویٰ ظالم، تیسرا فتویٰ اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق قانون کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ فاسق ہیں، باغی ہیں اللہ کے. یہ ہے بہت اہم موضوع، بہت اہم مسئلہ. اور چونکہ مسئلہ پورے پاکستان میں شریعت کے حوالے سے چھڑا ہوا تھا اور اس کے بارے میں غلط فہمی بھی پھیلائی جا رہی تھی، لہذا میں نے ضروری خیال کیا کہ قرآن مجید کی ہدایت ہمارے سامنے آنی چاہیے. اسی کے تسلسل میں اب اگلا رکوع جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے، اور آج کے حالات کے حوالے سے اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے. اس چھٹے رکوع کے حوالے سے اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے یہاں اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے ملکی قوانین سارے کے سارے قرآن و سنت کتابیں ہیں، عدالتوں میں فیصلے شریعت الہی کے مطابق ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور ظاہر ہے کہ نہیں ہو رہے، تو اللہ کی نگاہ میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نظر آ گیا، 3 فتوے آ گئے اللہ کے. اسی طرح ایک اور معاملہ ہے، اس شریعت کے رستے کی رکاوٹ کون ہوں گے آئندہ؟ 7 رکوع میں اگرچہ ایک بات بڑی جو تاریخی ترتیب سے آئی ہے کہ ہم نے تورات نازل کی، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں بھی ہدایت اور نور تھا، وہ بھی شریعت تھی، اور تورات کے ماننے والے جو سچے اللہ کے ماننے والے تھے وہ تورات کے مطابق ہی فیصلے کیا کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے، اس شریعت پر. پھر انجیل کا ذکر آیا، وہ بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہدایت، اس کے اندر بھی روشنی اور ہدایت تھی، فیہا ہدی و نور. اور اہل انجیل کو، انجیل کے ماننے والوں کو بھی یہ حکم تھا کہ اب اس کے مطابق فیصلے کرو گے، یہ جو اللہ نے تمہیں شریعت دی ہے، کتاب دی ہے، اس کو نافذ کرو گے، اس کے مطابق فیصلے ہوں گے. اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی، اب آپ کو اللہ نے مکمل کتاب اور ہدایت اور شریعت عطا کر دی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کے دباؤ میں نہیں آنا، دنیا کو پسند ہو یا نہ پسند ہو، وقت کے فرعونوں کو یہ شریعت جو ہے قبول نہ ہو، گوارا نہ ہو، اسی کے دباؤ میں نہ آئیے، تب اس کو امپلیمنٹ کریں، قائم کریں، نافذ کریں. اس ترتیب کے بعد اگلے ہی رکوع میں ایک عجیب بات کہی گئی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء. اہل ایمان، اے مسلمانوں، دیکھو یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، پچھلے رکوع سے معلوم ہو رہا ہے تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی اللہ کی کتاب، اہل تورات بھی اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے تھے جو ان میں اہل حق تھے، اہل انجیل کا بھی کے لیے بھی یہی حکم تھا۔ تو شاید تم سمجھنے لگو گے کہ یہود اور نصارہ سب سے بڑھ کر تمہاری شریعت کے اور اللہ کے اس قانون کو ماننے والے ہوں گے اور اس کے حمایتی مددگار بنیں گے۔ بھول جاؤ، آئندہ اس دین کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی یہود و نصارہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا۔ دیکھیے کہ عام مسلمان یہ سمجھتا تھا، اس وقت کا ماحول تھا مشرکانہ، پورے عرب کے اندر شرک ہی شرک تھا، امی قوم تھی، ان کے ہاں 2500 برس سے کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، پڑھنے پڑھانے کا رواج ہی نہیں تھا، آسمانی ہدایت جو ہے اس سے بالکل محروم ہے قوم، چنانچہ شرک کے اندر ملوث، بدترین شرک کے اندر۔ اس کے برعکس اس وقت کے یہود و نصارہ جو ہیں وہ اللہ کو تو مانتے تھے، توحید کے بھی قائل تھے زبانی، آخرت کو بھی ماننے والے، رسولوں کو ماننے والے، اللہ کی کتابوں کو ماننے والے۔ تو عام مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ یہ یہود و نصارہ تو ہم سے بہت قریب ہیں، یہ مشرک تو اللہ کی توحید کو نہیں مانتے، یہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ رسالت کو نہیں مانتے، یہ اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتے، یہ حضرات جو ہیں یہود و نصارہ ہوں تو اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، یہ تو ہم سے بہت قریب، یہ تو فوراً ایمان لائیں گے، یہ تو ہمارے دست و بازو بنیں گے۔ اس مغالطے کو دور کیا گیا سورہ بقرہ میں بھی، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یا تم اس لالچ میں مبتلا ہو کہ یہ ایمان لے آئیں گے اور تمہارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، بھول جاؤ۔ بلکہ یہ بات بھی کہی گئی، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، آپ یہود اور نصارہ کو کبھی مطمئن اور راضی کر ہی نہیں سکتے، ان کے ساتھ کتنا ہی اس نے سلوک کریں، ان کے ساتھ کتنے ہی خوش اخلاقی سے پیش آئیں، وہ تو تب مانیں گے جب تک کہ آپ بالکل ان کے ملت کے، ان کے دین کے تابع نہ ہو جائیں، پورے طور پر ان کے پیچھے نہ چلیں، وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، دشمنی کرتے رہیں گے، ہرگز آپ سے مطمئن نہیں۔ یہی بات یہاں فرمائی کہ اب دیکھو شریعت کا معاملہ آیا، اہل کتاب کو بھی شریعت دی گئی تھی، تورات اللہ کی کتاب، انجیل اللہ کی کتاب، یہود و نصارہ اللہ کی کتاب کے حامل تھے، لیکن اب جو دین آیا ہے اس کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی لوگ ہوں گے، یہ سمجھ لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، ولی مت بنانا۔ یہ ہے وہ عظیم حقیقت کہ جو عام مسلمانوں کے لیے بڑی تعجب خیز تھی کہ یہ جو ان کو تو فوراً قبول کرنا چاہیے، اور جبکہ قرآن کی گواہی بھی ہے کہ اہل کتاب یہود علماء آپ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے کا مطلب کیا، اس حیثیت سے پہچاننا کہ ہاں یہی وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول، جن کی پیشن گوئیاں ہماری کتابوں میں چلی آ رہی ہیں، نبی برحق۔ ایمان نہیں لائیں گے، ان سے مت توقع رکھنا، یہ تعصب میں مبتلا ہیں، یہ حسد کا شکار ہے، لہذا یہ سب سے بڑے دشمن ہیں تمہارے، ایک اعتبار سے سب سے قریب یہی ہیں کہ آسمانی ہدایت پہلے ان کی جو آئی تورات وہ ان کے پاس، پھر انجیل ان کے پاس، لیکن حقیقت کے اعتبار سے عملاً یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن اور نفاذ شریعت کے رستے کی سب سے بڑی رکاوٹ۔ چنانچہ چھٹے رکوع کے بعد ساتویں رکوع کا آغاز ہی ہو رہا ہے، ہرگز ان کو دوست مت بنانا۔ دوست کیا ہے؟ ولی، ایسا دوست جس پر اعتماد بھی کیا جا سکے، اس کے ساتھ وہ محبت کا رشتہ، قلبی تعلق، ان پر اعتماد کرنا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ، موالات کا رشتہ جسے ہم کہتے ہیں اپنے دینی اقتدا کے اندر، ویسے انسانوں کے طور پر ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، رواداری کرنا، حسن سلوک کرنا، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن ان میں جو کھلے دشمنی پر آمادہ ہو جائے ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے، اور وہ ظاہر کتنے ہی میٹھے ہوں اور مسلمانوں کے حق میں کلمہ خیر کہتے ہیں، انہیں ہرگز دوست مت بناؤ، وہ اس لائق نہیں ہے. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اور اگر کھلے طور پر تمہارے مخالف ہوں تب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مخالفت بظاہر نہیں بھی کر رہے تب بھی ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ، اس کی اجازت نہیں ہے. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی، کچھ پناہ ہیں، حمایتی. اب یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے، جو اس وقت کے حالات جو عام طور پر تھے ان سے ظاہراً کچھ مختلف محسوس ہوتے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور اس دور میں یہود اور نصارہ کی آپس میں شدید دشمنی تھی، ان کی آپس کی بے شمار جنگیں ہوئی ہیں، قتل و غارت کری، تاریخ بھری پڑی، دوستی نہیں تھی اس وقت. لیکن ایک چیز میں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے، وہ اسلام دشمنی، یہ کامن فیکٹر. آپس میں شدید دشمن تھے اور وہ دشمنی اب تک چلی ہے، اور یہ بات آپ کے علم میں ہے، محترم بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر سار احمد صاحب نے مفصل اس پر خطابات دی ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتیں، ماضی، حال اور مستقبل، اس کا ایک پورا جائزہ کتاب موجود ہے. یہ اس صدی میں، پچھلی صدی کے اوائل میں آ کر ہوا کہ یہود و نصارہ ایک دوسرے کے قریب آئے، ورنہ اب تک ان کے درمیان شدید دشمنی، اور نصارہ کے ہاتھوں یہود کی وہ پٹائی ہوئی ہے بار بار. پوری تاریخ جو ہے ایسے واقعات سے بھری ہوئی. اب بالکل ایک ہو گئے، یہود نے ویسے تو ان کو اپنے شکنجے میں جکڑا ہے، یہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، وہ تو معاشی غلام بنا لیا پورے یورپ کو اور پوری کرسچن ورلڈ کو، ایک خاص ٹیکنیک کے ساتھ، ایک انتہائی سازشی، ایک پورے معاملہ جو ہے انہوں نے جو سازش بنائی تھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، بھرپور سازش میں جکڑ لیا، پورے طور پر تابع کر دی، اور آہستہ آہستہ ایسے معاملات جو ہیں جو ان کے درمیان بہت زیادہ مخاصمت کرتے ہیں ان کو ریزالو کرتے رہے تاکہ ایک ہو جائیں کس کے خلاف، اسلام کے. اور آج وہ بالکل ایک، اور دونوں کا ایجنڈا بھی یہی ہے، کرسچین ورلڈ کے اندر بھی ان کے بعض فرقے ہیں، ویسپ ہے، خاص طور پر یہ انگلینڈ کے لوگ، جو چرچ آف انگلینڈ بنا تھا پروٹیسٹنٹس، ان میں سے اکثر جو ہے وہ یہود کے ساتھ بالکل ان کا یہ ایجنڈا ایک ہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا، بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر، یعنی ہیکل سلیمانی کی، جس کے لیے مسجد اقصی کو مسوار کرنا پڑے گا، جس کی وہ تیاریاں کر رہے ہیں بڑے عرصے سے، جو آلٹرنیٹ میٹیریل ہے، بلڈنگ میٹیریل، وہ لا کے جمع کر دیا گیا، اکٹھا سٹاک کر دیا گیا، اس کی بنیادوں میں سرنگیں کھودی جا چکی ہے کہ کسی وقت اس کو گرا دیں مسجد اقصی کو، اور اپنا آخری ٹیمپل تعمیر کریں. اس پر عیسائی اور یہودی آج متفق، اگرچہ دونوں کی توقعات آگے کے حوالے سے مختلف ہیں، لیکن اسلام کے خلاف یہ ایجنڈا، اس پر اتحاد ہو چکا پورے طور پر. چنانچہ یہ آیت میں خاص طور پر اس لیے اس کا حوالہ زیادہ زور سے دے رہا ہوں کہ آج وہ لوگ کے جو بڑے بڑے اسکالرز بنتے ہیں، دانشور بنتے ہیں، قرآن کی نئی نئی تعبیرات کرتے ہیں، اس کا رشتہ قرآن کا رشتہ سنت سے اور حدیث سے کاٹنے کے درپے ہیں، جو ہمارے میڈیا کے اوپر بھی اس وقت فور فرنٹ کے اوپر ہے. فلاں چیز داڑھی تو سنت، داڑھی تو دین میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، داڑھی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اب ایک عام عالم دین سے آپ پوچھیے کہ جو اس سلسلے سے چلا آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دین صحابہ تک پہنچا، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، اور پھر علماء کے ذریعے یہاں تک آیا، وہ کہیں گے کہ داڑھی جو ہے سنت موقعہ ہے، کوئی کہے گا واجب ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف احادیث موجود ہے، حکم ہے. لیکن یہ دانشور حضرات جواب کیا دیں گے؟ آپ پوچھیں گے قرآن میں نہیں ہے. مطلب کیا کہنے کا؟ اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر دین کا حصہ نہیں ہے، سنت کا انکار ہے. صاف لفظوں میں سنت کا انکار نہیں کر سکتے. عام لوگوں کو تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم سنت کو ماننے والے ہیں، حقیقت میں منکرین ہیں سنت. قرآن میں نہیں، فلاں چیز قرآن میں نہیں ہے. پوری امت کے نزدیک دین نام ہے قرآن و سنت کا، اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن خود الگ نہیں کرتا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تم اللہ کی اطاعت کی بات کرتے ہو، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور رسول جو کچھ فرما رہے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آج آیات نازل ہوئی ہیں، وہ تو تمہیں ماننا ہی پڑے گا، جبرائیل تمہارے اوپر براہ راست نازل نہیں ہوئے، رسول کے فرمانے سے ہی تمہیں پتا چلے گا کون سی آیت اللہ کی طرف سے آئی ہے، قرآن کا حصہ ہے. جس وقت وہی اتر رہی ہوتی تھی، صحابہ پاس بیٹھے ہوتے تھے، جبرائیل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہ تو ایمان بالغیب تھا اس وقت بھی صحابہ کا. ایک خاص کیفیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوتی تھی، اور صحابہ سمجھ جاتے تھے اس وقت وحی کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کو وحی سنا دیتے تھے. کسی نے اپنے کانوں سے جبرائیل کی آواز نہیں سنی. تو وہ تو خیر ہے ہی قرآن جو وہ فرما رہے ہیں، اس کے سوا بھی جو کچھ زبان سے نکل رہا ہے وہ وحی الہی ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اس قسم کے لوگ جو ہیں، جو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، آج کل کے دانشور، چونکہ آج کا ایجنڈا کیا ہے؟ رواداری روشن خیالی والا اسلام پروموٹ کیا جائے. قرآن کے اندر یہود اور نصارہ کے خلاف بڑی سخت باتیں آئی ہیں، ایسی آیات کو نصاب سے نکالا جائے یا ان کی نئی تعبیر کر دی جائے. چنانچہ ایک آسان ہتھیار ان کے پاس یہ ہے، جی یہ فلاں آیت اس کا تعلق اسی دور سے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں حکم اس کا تعلق بس اسی دور سے تھا، آج کے دور سے نہیں ہے. ان کے اوپر نئی بات وہی نازل ہو رہی ہے کہ یہ قرآن کے یہ حصہ جو ہے اس دور سے متعلق ہے، اور یہ آیت جو ہے یہ آج کے دور سے متعلق ہے. کوئی وحی کا سلسلہ اللہ نے دوبارہ جاری کر دیا تو یہ بتائے گا آ کر کہ یہ آیات جو ہیں اس دور کی ہیں، آج تک امت نے غلط سمجھا. حالانکہ یہ آیت جو ہے اس کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ جتنی آج کے دور پر صادق ہوتی ہے، تاریخ میں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا. بعضہم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے پشپناہ ہیں، ایک یہ تو اب جا کر ایک ہوئے، یہ تو اصل میں قرآن کی پیشن گوئی تھی کہ اس وقت بھی تمہارے خلاف وہ ایک ہو جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ بالکل ایک ہوں گے، ان کو ہرگز دوست نہیں منانا. اب یہ قرآن کو بدلنے والے حضرات کیا کہیں گے؟ یہ آیت اس دور کے لیے تھی، خدا کا خوف کرو. یہ جتنی آج صادق ہوتی ہے، یقیناً یہ تو اس وقت بھی صادق ہو رہی تھی، لیکن اب پورے طور پر جلوہ گر ہوئی ہے جب وہ واقعی ایک ہو گئے. بعضہم اولیاء بعض، اور ومن یتولہم منکم، اے مسلمانوں سن لو، جو کوئی تم میں سے اس کو دوست بنائے گا، یہود و نصارہ کو، ان سے توقعات وابستہ کرے گا، ان کی گڈ بکس پہ رہنے کی کوشش کرے گا، فإنه منهم، وہ پھر انہی کا حصہ ہے، انہی میں سے ہے، اللہ کی نگاہ میں پھر ان کا شمار ایسے لوگوں کا انہی یہود و نصارہ کے ساتھ. اب یہ آیت واقعی امریکہ کو کھٹکتی ہے، کیوں نہ کھٹکے گی؟ پورے جو اس وقت کے فرعون ہیں اور ابلیسی قوتیں ہیں انہیں تو بہت کھٹکتی ہے. مسلمان کے لیے صاف رہنمائی موجود ہے، لہذا نصاب سے تو قرآن کو نکالو نا، قرآن کو ویسے تو غائب نہیں کر سکتے. جبرن ڈنڈے کے زور ان اسلامی حکومتوں کے جو بھی سربراہان ہیں، چونکہ وہ تو امریکہ کی پاکٹ میں ہیں، سب کے سب انہی کے وفادار، انہی سے سرٹیفکیٹ لے کر بیٹھتے ہیں، اس کے بغیر تو بیٹھ ہی نہیں سکتے. این او سی تو وہاں سے ملتا ہے، این او سی بھی اور این آر او بھی تو وہیں سے ملے گا. ان کے ذریعے کیا کیا جا رہا ہے؟ نصاب بدلو، نصاب کو تبدیل کرو. سعودی عرب میں بھی تبدیل کروا دیا انہوں نے، اور یہاں بھی تبدیل کرائیں گے. ویسے انہیں اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مسلمان تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، پڑھتا بھی ہے تو صرف ایصال ثواب کے لیے، بغیر سوچے سمجھے. ہدایت لینے کے لیے تو پڑھتا ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ گھبراتے ہیں کہ کسی وقت کہیں مسلمانوں کو ہوش آ جائے اور وہ سمجھ کر پڑھنے لگیں، تو پھر ان کے ایجنڈے کو تو بہت شدید نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا وہ تو اپنی پیش بندی کر رہے ہیں، نکالو ان آیات. آج کے دور کے لیے یہ رہنمائی ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنا جو ہے تعین خود کر لیں قرآن کے اس دیے ہوئے آئینے میں. جو ان سے دوستی کی پیگیں بڑھائے گا پھر وہ انہی میں ہوگا اللہ کی نگاہ. ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر نے عبداللہ بن عتبہ، ایک تابعی ہیں، ان کا ایک قول نقل کیا. انہوں نے کہا دیکھو مسلمانوں، اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا، یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا شمار یہود و نصارہ میں کر دے انجام کے اعتبار سے. تم سمجھو ہم بڑے مومن پکے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں، لیکن اس معاملے میں بے احتیاطی کی تو انجام وہاں ہوگا. ایک حدیث ہے، المرء مع من احب، انسان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہے. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. کون سے ظالم؟ جو اس واضح حکم کے آنے کے بعد بھی یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھائیں، انہی پر ڈیپینڈ کریں، انہی کی ڈکٹیشن پر چلیں. اصل ظالم یہ، اور یہ ظالم اس مقام کو پہنچے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اب رہنمائی سے، ہدایت سے محروم. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، قرآن کے لیے کہہ رہا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کس کی ڈکٹیشن پر ہو رہا ہے. اور ابھی ڈو مور کا مسئلہ ہے، کافی نہیں ہے. اب جنوبی وزیرستان میں بھی فوجی آپریشن کرو، وہاں بھی یہی کچھ کرو. فوج کا یہ استعمال ساری دنیا جانتی ہے اپنے ہی شہریوں کے خلاف، یہ کبھی اس کے نتائج بہتر نہیں ہوئے، ہماری اپنی ہسٹری گواہ ہے. ہم بھارت کے ساتھ کہتے ہیں بڑا ظلم کیا اس نے، بڑی بے انصافی کی ہے، ریاستی جبر کی انتہا کر دی کشمیر کے اندر، لیکن آج تک کشمیر کے اندر بھارت کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کے خلاف وہ کاروائی کرے جو ہم کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں. کون بڑا ریاستی دہشت گرد ہے؟ وہ تو دسواں حصہ بھی نہیں ہے جو کچھ ہم نے کر دیا. اور اوپر سے ظاہر بات ہے کہ ابلیسی نظام، دجالی تہذیب، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار آج کا میڈیا. بس ایک طرف کی آوازیں آنے دو، دوسری طرف کل کرو. تاثر دو، پوری قوم مجتمع ہے، اور خوب ایک ون سائڈڈ پکچر اور کریکٹر اسیسینیشن کر کے دکھاؤ ایک خاص طبقے کی کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں نفرت کا ایک نشان بن جائے. یہ ہو رہا ہے اس وقت, لیکن نتائج تو باہر نکلیں گے پھر اس کے, اور وہ بہت ہولناک. ظلم اور بے انصافی کی انتہا تو ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین, جو ان کے ساتھ دوستی رکھیں, ان پر اعتماد کریں, ان کے ساتھ محبت کی پیگیں بڑھائیں, ان کی ڈکٹیشن پر چلیں, ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. فطر الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیہ, دیکھیں یہ آیات تو لگ رہی ہیں کہ آج کے وقت کے لیے, اس وقت کے لیے نازل ہو رہی ہے. فطر الذین فی قلوبهم مرض, تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے. ایک ہے ایمان, اور ایمان کے مقابلے میں جب نفاق آ جاتا ہے, نفاق کی بیماری ایک وہ روگ ہے. اللہ پر توکل زائل ہونے لگتا ہے, اعتماد, بھروسہ, یقین, جن کے دلوں میں یہ بیماری آ چکی ہے نفاق کی. یسارعون فیہ, وہ بھاگتے ہیں انہی کے اندر, یہود و نصارہ کے اندر, انہی سے دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں, انہی میں گھستے ہیں. ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یاترا کریں واشنگٹن کی, وہاں کا طواف کر کے آئیں, ان کی گڈ بکس میں رہیں. یہ سب کا یہی حال ہے ہمارے جو بھی حکمران طبقہ ہے. ہم ہوئے, تم ہوئے, کہ میر ہوئے, ان کے زلفوں کے سب اسیر ہوئے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بے نظیر ہو, نواز شریف ہوں, اور وہ مشرف ہوں یا زرداری ہوں, واٹس ایور, سب بھاگتے ہوئے. اللہ جس کو ہدایت دے دے. ابھی مہلت یا عمر جن کی ہے, مہلت عمل ہے, اور وہ اپنے اس رویے سے تائب ہو کر اور صحیح قبلہ درست کر لیں, یہ رستہ کھلا. اللہ تعالیٰ, ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ان لوگوں کا قبلہ وہی ہے, جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی میں بھاگیں گے, انہی میں گھسیں گے. اور کہتے کیا ہیں جب ان سے کہا جا رہا ہے یہ کیا کر رہے ہو تم, یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ, کہتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ یہ ہے کہ کوئی آفت نہ آ جائے ہمارے اوپر, کوئی نحوست نہ آ جائے, کوئی برا وقت نہ آ جائے, کہیں ہم ڈیفالٹ نہ کر جائیں, کہیں ہم تورا بورا نہ بنا دیے جائیں. نقشہ ان تصیبنا دائرہ, ہمارے اوپر گردش وقت نہ آ جائے, ہمیں اپنا حساب رکھنا ہے. اللہ پر تو یقین توکل ہے نہیں نا, نفاق کا اصل مسئلہ تو یہ. چنانچہ جب یہ آیات نازل ہوئی تو ایک روایت آتی ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگرچہ میری بہت سے یہودیوں کے ساتھ, چونکہ مدینہ کے اندر یہود کے تین قبائل آباد تھے, بنو نذیر, بنو قینقا, بنو قریظہ, مدینہ کے مضافات میں آس پاس جو ہے وہ آباد تھے, اور مدینہ کے لوگوں کی خاص طور پہ جو صاحب حیثیت لوگ تھے ان کی بڑی ان کے ساتھ تعلقات تھے, دوستیاں تھیں, کاروباری معاملات تھے. تو جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک انصاری صحابی ہیں, بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, میرے بہت سے یہودیوں کے ساتھ بڑے دوستانہ مراسم ہیں, لیکن آج سے میں سب ختم کر رہا ہوں. اب میری دوستی کا دائرہ صرف مسلمان ہیں, سچے مسلمان, اور اللہ اور اس کے رسول ہیں, جیسے کہ ان آیات میں آگے آ رہا ہے. وہیں پر عبداللہ ابن ابی بھی موجود تھا, اس نے کہا کہ نہیں, میں تو ایسی غلطی نہیں کروں گا, میں نے تو اپنے آگے کا بھی دیکھنا ہے, اور جو ہیں حالات کسی رخ میں پلٹا کھا سکتے ہیں, تو میں تو یہ حماقت نہیں کروں گا کہ ان کے ساتھ دوستیاں ختم کروں, میں تو ان کے ساتھ دوستیاں رکھوں. اب یہ کون ہے؟ یہ منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی, وہ کردار ہے اور ایک ہے وہ سچے مومن. تو یقولون نخشا ان تصیبنا دائرہ, ہم پر یہ مصیبت نہ آ جائے وہ نہ آ جائے, لہذا ہم تو ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں گے اور انہی کی ڈکٹیشن پر عمل کریں گے. فعسى الله ان یاتی بالفتح, تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے فتح کو, یعنی فیصلہ کن فتح مسلمانوں کو ہو جائے. دیکھیے مدینہ کے اندر جو صورتحال تھی, حق و باطل کا مارکہ جاری تھا, غزوہ بدر ہوئی, مسلمانوں کو موجزانہ فتح ملی, ایک سال بعد غزوہ احد ہوتی ہے, اس میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی, پاسا پلٹ گیا, فتح ہوتے ہوتے شکست میں بدل گئی. اس کی پوری تفصیل سورہ آل عمران میں موجود ہے. اس کے بعد بے شمار اور ہوئے ہیں, غزوے بھی ہیں اور دوسرے جو ہیں سرایا بھی ہیں, بعض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تو ہوتے تھے, وہ غزوات کہلاتے تھے, جن میں آپ خود شریک نہیں ہوتے تھے وہ سرایا کہلاتے تھے. پھر غزوہ احزاب ہے, تمام اسلام دشمن قوتیں اکٹھی ہو کر مدینہ پر حملہ آور ہوئی سن 5 میں. بہرحال اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی معجزانہ طور پر حفاظت فرمائی, اور کچھ کفار کے لشکر جو ہیں وہ بے نیل و مرام واپس گئے نامراد ہو کر. اس کی تفصیل کا اس وقت موقع نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ غزوات ہیں جن کا ذکر ہماری سیرت کی کتابوں میں ہے, آپ نے پڑھا ہوگا اسکول کے دور میں, یہ سب کے سب ہمارے سامنے. اب اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی, یہ اونچ نیچ آ رہی تھی, اور منافقین جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ پتہ نہیں آخری مارکہ کون کس کے حصے میں آئے گا, یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا, لہذا ان سے بھی دوستیاں بنا کے رکھو, اپنے مستقبل کا بھی خیال رکھو, اگر ان کو فتح ہو گئی تو پھر ہمارے لیے موقع جو ہے وہ تبھی ہے کہ ہمارے مراسم ان کے ساتھ رہیں گے, تبھی کوئی ہمارا مستقبل جو ہے محفوظ ہو سکتا ہے, ورنہ تو کوئی. تو فرمایا کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ فتح ظاہر کر دے, فیصلہ کن فتح مسلمانوں کے حق میں ہو جائے, کفار کو اہل باطل کو فیصلہ کن شکست ہو جائے, جیسے کہ پھر ہوا فتح مکہ کے موقع پر, اور اس کے بعد غزوہ حنین, تمام عرب قبائل جو بقیہ تھے وہ آ کر جو ہے انہوں نے حملہ کیا تھا اور ان کو شکست فاش ہو گئی, اور پورے جزیرہ نما عرب پر فیصلہ کن فتح مسلمانوں کو حاصل ہو گئی سن 9 میں. اس وقت کیا ہوگا اور ابھی بھی کیا ہو رہا ہے, حق و باطل کا مارکہ ہے. اس وقت باطل بہت غالب ہے, ہم بہت مغلوب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قیامت سے قبل کل روح عرضی پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو کر رہے گا, ایک نہیں بے شمار احادیث, قرآن مجید سے بھی اشارات ملتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت مقصد تب پورا ہوگا جب کل روح عرضی پر اللہ کا دین غالب ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 100% دنیا کے لوگ مسلمان ہو جائیں, ناٹ نیسسریلی. دین کا غلبہ, جیسے خلافت راشدہ میں صحابہ نے کیا کیا تھا, سلطنت روما سے ٹکرا گئے, پرشین امپائر سے ٹکرا گئے, اور جو جو علاقے فتح کرتے جاتے تھے اس پر اللہ کا دین, اللہ کا قانون, اللہ کی شریعت, اس کو نافذ کرتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے, چاہے نیچے لوگوں پر جبر کسی پر نہیں کیا گیا اسلامی تاریخ. یہودی ہو کر رہنا چاہتے ہو یہودی رہو, عیسائی ہو عیسائی رہو, ہاں ہم تمہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں, یہ حق ہے, اس کو قبول کر لو, لیکن اس میں کوئی جبر نہیں ہے. تلوار کے زور پر ہم باطل نظام کو اکھاڑیں گے اور اللہ کے نظام کو, اللہ کی شریعت کو قائم کریں گے. یہ صحابہ کا موقف تھا اور یہ کیا انہوں نے, کسی فرد کو ذاتی طور پر مجبور نہیں کریں گے کہ وہ اسلام لائے, وہ اپنے مذہب پر رہے, ہم اس کو پروٹیکشن دیں گے, اس کے مذہبی حوالے سے ان کے جو معبد ہیں, کوئی مندر ہے, کوئی گرجا ہے, کوئی سنیگوگ ہے, واٹس ایور, سب کو جو ہے تحفظ دیا جائے گا, ان کا احترام ہوگا, لیکن اوپر دین اللہ کا ہوگا, لا آف دا لینڈ اللہ کا ہوگا, حاکم وہی ہے حکمراں ہے کوئی، باقی بتانے آ جائیں۔ تو اسی طریقے سے یہ معاملہ، اس کے بعد اس دین کے برکات کو دیکھ کر اور اس میں جو انسانی حقوق دیے گئے اور انسان کے لیے جو عدل و انصاف کو دیکھ کر لوگ خود مسلمان ہوتے چلے، سارے سارے علاقے جو ہیں، مصر فتح ہوا ہے، شام کا علاقہ فتح ہوا، سوڈان کا علاقہ فتح ہوا، ترکی کی طرف بڑھے ہیں، سب کے سب دیکھتے ہی دیکھتے سب ایمان لے آئے۔ تو وہ ایمان لائے اپنی مرضی سے، لیکن ان میں سے ایسے بھی تھے جو ایمان نہیں بھی لائے۔ دین غالب ہو گیا اللہ کا، تو کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہوگا۔ ضروری نہیں کہ 100% لوگ ایمان لے آئے، لا آف دا لینڈ اللہ کا ہوگا کل روئے ارضی پر، اور ظاہر ہے کہ پھر عظیم اکثریت مسلمان ہو بھی جائے گی، جیسے کہ اس وقت ہو گئی تھی خلافت راشدہ۔ اور حق و باطل کا یہ مارکا، اس وقت تو صورت یہ ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دین سب سے زیادہ مغلوب اگر کوئی اس پورے عرضی پر ہے تو وہ اسلام ہے، سب سے زیادہ مجبور اور مقبور اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ پھر انہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بھی وہ حاصل ہے اور ہم ہینڈی کیپڈ ہیں، یہ سب کچھ ہے، لیکن عسى الله ان ياتي بالفتح، کوئی بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آخری فتح کو ظاہر فرما دے، سب اس کے اختیار میں ہے۔ او امر من عنده، یا اپنے پاس سے کوئی اور فیصلہ فرما دے، فیصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمین، تو یہ وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق کا مرض ہے، جو ان کے ساتھ بھی دوستیاں رکھتے ہیں یہود و نصارہ کے ساتھ، تو اس بات کے یعنی اندیشہ ہے کہ اگر اسلام کو آخری شکست ہو گئی تو بہرحال ہماری دوستیاں تو ہیں، ہم تو بچ جائیں گے، اسی اندیشے کے تحت جو ہے ان کے ساتھ روابط رکھے ہوئے ہیں، ان کی گڈ بکس پہ رہنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں، یہ اس وقت پچھتائیں گے۔ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اپنے دل میں جو کچھ وہ چھپائے ہوئے تھے، جو نفاق، اس پر انہیں پھر پچھتاوا ہوگا جب اسلام کو فیصلہ کن فتح حاصل ہو جائے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اس وقت کہیں گے اہل ایمان کے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ منافقین کا دوہرا کردار تھا، مسلمانوں کے ساتھ آتے تھے تو قسمیں کھاتے تھے ہم آپ کے ساتھ، یہود کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس جا کے قسمیں کہتے تھے نہیں، ہمارا جو اصل ہماری ہمدردیاں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہاں تو ہم صرف مسلمانوں میں اپنا نام ان کی صفوں میں شامل رہنے کے لیے ان کے ساتھ اظہار کرتے ہیں ہم یکجہتی کا، ورنہ اصل میں ہماری دوستی جو ہے اور وہ اصل تعلقات تو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ وہ کیفیت تھی، اور میں مسلمانوں پر پھر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ منافق ہیں، انہم لمعکم حبطت اعمالہم، ایسے مسلمان ان کے دلوں میں یہ منافقت ہے، روگ ہے، اگر ان کی کوئی نیکیاں ہیں بھی تو وہ سب اکارت ہو جائیں، فاصبحوا خاسرین، اور وہ ہوں گے خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں، حسرت دنیا و آخرہ۔ اس رکوع کا بقیہ حصہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کہ سچے مسلمانوں کا کردار کیا ہے، اور اگر اس ٹریک پر پڑ گئے یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی اور ان کے پیچھے چلنا، تو یہ اصل میں تمہاری طرف یہ نفاق آئے گا اور ایمان نکل جائے گا اور تم حقیقی معنوں میں مرتدین میں شامل ہو جاؤ گے اللہ کی نگاہ میں، پھر انجام بھی انہی کے ساتھ ہونا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت کا میں ارتداد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ ہوگی، اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے، اور اس وقت امت کے اوپر جو بہت بڑا ایک بحران ہے، بہت آزمائش میں ہے، خاص طور پر ہم مسلمان قوم، بظاہر تو پوری طریقے سے امریکہ اس وقت خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے، اب آپ سے وہ مطمئن ہے، امن معاہدہ ختم کیا، نظام عدل ایکٹ جو ہے اس کو سیبوٹیج کیا، فوج کشی کر کے مسلمانوں کو جو ہے دو گروہوں میں بانٹ دیا، اور جو کچھ اس پاکستان کے حق میں جو کانٹے بوئے جا رہے ہیں اس وقت، اللہ نہ کرے کہ اس کے زہریلے نتائج جو ہیں وہ سامنے آئے، لیکن وہ اس وقت خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، کون؟ یہود و نصارہ، جن کے بارے میں کہا گیا وہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہرگز دوستی کی پینگیں نہ بڑھانا. تو کیا کر رہے ہیں وہ؟ اسلام کے خیر خواہ ہیں؟ ہمارے خیر خواہ ہیں؟ کوئی ایک شخص بھی ہو جو کہہ سکے اب سوائے اس کے کہ جو کہے سورج کو بھی نصف النہار پر دیکھ کر کہ میں نہیں مانتا کہ سورج چمک رہا ہے؟ کوئی اتنا ہی ڈھیٹ ہو وہ کہے گا کہ وہ ہمارے خیر خواہ ہیں. تو اسلام کے خیر خواہ اور ہمارے خیر خواہ ہیں. تو اگر ان کی خوشی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں اسی کے لیے سب، تو پھر انجام ہمارے سامنے ہے. ہم جس امتحان میں اللہ نے ہمیں ڈالا ہے، بدقسمتی سے ہم اس میں پورے ناکام ہو چکے. اس کی رحمت ہی ہے کہ جو اگر ہمیں بچا لے. ہم نے خود کو عذاب کا مستحق بنا دیا، اور وہ عذاب وہی ہے جس کے خواب سب دیکھ رہے ہیں کہ فلاں سن میں جو ہے وہ پاکستان نہیں ہوگا، اتنے ٹکڑے ہو جائے گا، اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور فلاں تاریخ کے بعد پاکستان کا وجود ختم ہو جائے گا. یہ تو تھنک ٹینک سن کے جو ہیں وہ بار بار یہ شگوفے چھوڑتے ہیں. الگ الگ ڈیٹس دی جا رہی ہیں، الگ الگ نقشے چھاپے جا رہے ہیں، اور بتایا گیا کہ بلوچستان میں اب الگ نقش، الگ ملک کی حیثیت سے بلوچستان کا نقشہ وہاں پر باقاعدہ آویزہ کیا جا رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ وردہ کے عذاب کی شکل ہے، اور ہم اپنے عمل سے اس کے مستحق ہو رہے ہیں، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ دستگیری فرمائے. ابھی بھی اگر کوئی وقت ہے تو توبہ کی طرف آنا چاہیے، قبلہ درست کریں. اس کو سمجھا ہے ہم نے اپنا وہ حافظ، مولا. مولا کسے کہتے ہیں؟ پشت پناہ، ہمدرد، ساتھی. ہوا مولا کہ وہ اللہ ہے تمہارا مولا. ہم نے آج امریکہ کو اپنا مولا بنایا ہوا ہے، اور جو اس کا ایجنڈا ہے وہ سب کو مانو، لیکن اس کے باوجود کیوں؟ ایمان نہیں، توکل نہیں ہے اللہ پر. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے صحیح طور پر سمجھنے کی دین کو، اور پھر اس پر عمل کرنے کی، اور اپنا قبلہ درست کرنے کی. یہ ملک بچے گا اگر ہم شریعت کے نفاذ کے لیے اجتماعی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے اور آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.